السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. روز انقلاب اسلامی و روز انفجار نور الہی و نور و روز اہتزاز پرچم الہی و پرچم ولایت و روز اعلاء کلمۃ اللہ و روز یاس و ناامیدی و سرنگونی کفار و مشرکین و مستکبرین و روز کامیابی خون بر شمشیر و روز تحقق وعدہ الہی و روز امید نجات مستضعفان، یعنی 11 فروری اور 22 بہمن، آپ تمام عزیزان و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور اسی طرح ایام میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و میلاد با سعادت حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام و ہفتہ وحدت کے ابھی اس کے آثار باقی ہیں، آپ تمام راہ روانے راہ امامت و ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. عزیزان، بہت روز عظیم میں آج ہم واقع ہیں. وہ دن جس میں خداوند تبارک و تعالی نے جو وعدہ دیا ہے مستضعفین جہان کو، ستم دیدگان جہان کو، ستم رسیدگان جہان کو، پسی ہوئی انسانیت کو، وہ محروم انسانیت کو خدا نے جو وعدہ دیا تھا، وہ آج کے دن وہ وعدہ خدا کا پورا ہوا ہے اور اس کے پورے ہونے کا آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہے ہم زمین کی امامت، زمین کی قیادت و زمین کی وراثت مستضعفین زمین کو عطا کریں گے، جنہیں مستکبرین نے، ظالمین نے و ستمگروں نے ضعیف کر دیا ہو، کمزور کر دیا ہو، اور انہیں اپنے ظلم و ستم میں ان سے حق زندگی انہوں نے لے لیا ہو، ہم انہیں زمین کی امامت عطا کریں گے. اور الحمدللہ، شکر پروردگار و 100,000 مرتبہ شکر پروردگار و بے انتہا مرتبہ شکر پروردگار کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے جب خدا کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور سچا ہو چکا ہے. یعنی ہم عصر انقلاب و عصر امام خمینی میں پیدا ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور وہ جو کربلا سے پہلے پیدا ہوئے، وہ لوگ جو بعثت رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے اور وہ جو بعثت رسول اللہ سے قبل پیدا ہوئے، ان میں ایک بہت بڑا واضح فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جو بعثت رسول اللہ سے قبل پیدا ہوئے ان پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم پہلے اپنی حجت اتمام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی قوم کا مواخذہ کرتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں معین کرتے ہیں، اس کے دوش پر کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں، پہلے اپنی حجت تمام کرتے ہیں۔ وما کن، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وما کن نعذب حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک اس کے اندر رسول مبعوث نہ کر دیں، اپنی حجت نہ بھیج دیں ہم۔ اور حجت کا آ جانا عذاب کے راستے کھلنے کے برابر ہے۔ یہ کرسیاں بھی موجود ہیں اور اساتید بھی موجود ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اساتید کے احترام میں اور کرسیوں کے احترام میں اگر تشریف لے آئیں کرسیوں پر۔ جہاں پر خداوند تبارک و تعالی رسول جیسی عظیم نعمت بشریت کو عطا کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ خدا کا بہت عظیم احسان و منت ہے، منت بہت عظیم احسان کو کہتے ہیں، بہت بڑی نعمت دینے کو منا کہتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے سب پر اپنے احسانات کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کے اوپر کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ مومنین کے اندر خدا نے رسول مبعوث کیا ہے۔ لیکن رسولوں کی مبعوثیت و رسولوں کی بعثت کو خدا نے جہاں پر فتح باب ہدایت قرار دیا ہے، وہاں پر رسولوں کی بعثت کو اور بعثت کے بعد جواز عذاب بھی قرار دیا ہے کہ کسی قوم کو اگر خدا نے عذاب کرنا ہو، خدا اس کے اندر رسول مبعوث کرتا ہے، وہ رسول آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور جب وہ قوم اس اتمام حجت کے بعد قبول نہیں کرتی پیغام خدا، اس رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہتی، پھر اس قوم پر عذاب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہی منت عظیم خداوند تبارک و تعالی و احسان عظیم خداوند تبارک و تعالی کا، یہ دو کام کرتا ہے، ہدایت کے دروازے بھی کھولتا ہے و نجات کے دروازے، اور عذاب کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور یہ دونوں دروازے کھلنا امتوں کی کارکردگی پر موقوف ہے کہ جب خدا کسی قوم پر اپنی حجت تمام کر دیتا ہے، اس اتمام حجت کے بعد وہ قوم کیا کرتی ہے، آیا اس رسول سے اپنا پیغام لیتی ہے، اللہ کا پیغام لیتی ہے یا نہیں لیتی، اور اس راہ پر چلتی ہے وہ قوم جس راہ پر رسول اسے چلانے آئے ہیں یا نہیں آتی۔ اگر چل پڑے تو نجات کا راستہ کھل جاتا ہے، اگر اس کا انکار کرے تو عذاب کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم کسی بھی قوم کو عذاب دینے سے پہلے اس کے اندر رسول مبعوث کرتے ہیں، اپنی حجت اس کے اندر بھیجتے ہیں، اس کے بعد جب وہ لوگ اس حجت کے راہ پر نہیں چلتے، ہم اپنے عذاب کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح کربلا سے پہلے جو لوگ تھے ان پر اتمام حجت اگرچہ ہو چکی تھی، لیکن کربلا وہ آخری حجت خدا ہے جو تمام مومنین کے اوپر و مسلمین کے اوپر بدرجۂ اعلیٰ و بدرجۂ اتم حجت کربلا تمام ہو چکی۔ کربلا سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کا بھی مواخذہ ہوگا، لیکن بعد از کربلا جن لوگوں نے راہ کربلا کو جاری نہیں رکھا، ان کا عذاب شدید تر ہوگا۔ یہ قرآنی فارمولہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم جس قوم کو عذاب کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس میں ہم رسول مبعوث کرتے ہیں، اپنی حجت تمام کرتے ہیں، اور جب ہماری حجت تمام ہو جائے ان لوگوں پر گرفت سخت ہو جاتی ہے۔ جہاں پر منت عظیم ہوتی ہے وہ احسان عظیم ہوتا ہے، اس احسان عظیم کا دوسرا رخ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ احسان عظیم کا ایک رخ بڑا حسین ہے، وہ احسان عظیم کا دوسرا رخ بہت ڈرونا ہے۔ اگر رسول کی راہ پر چلیں اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اگر ترک راہ رسول کریں گے اس سے بدتر کوئی انجام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ انقلاب جو تسلسل نہضت انبیاء ہے، یہ انقلاب جو تسلسل کربلا ہے و برخاستہ از کربلا ہے، نتیجہ حسینیت ہے، وہ حسینیت عینی و حسینیت مجسم ہے اس زمانے کے اندر۔ یہ انقلاب اس زمانے میں وقوع پذیر ہوا، اور آج کی ساری انسانیت کے اوپر اتمام حجت ہے، وہ خصوصاً مومنین کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر یہ انقلاب حجت ہے۔ یعنی وہی جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما کننا نعذب، ہم عذاب نہیں کرتے اس وقت تک جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں، جب تک اپنی حجت نہ بھیج دیں۔ آج کا انسان، انقلاب کے بعد کا انسان، اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک انقلاب کا راستہ ہے اور ایک عذاب کا راستہ ہے۔ انقلاب کے مقابلے میں یوں نہیں کہ دوسرے بھی راستے ہیں، اور دوسرے راستے یا انقلاب سے بہتر یا انقلاب جیسے یا انقلاب سے کچھ درجہ کم تر، نہ عزیز ایمان، اللہ کا فرمان ہے کہ دو راستے ہم ہمیشہ امتوں کے سامنے رکھتے ہیں، یا اللہ کی حجت کا راستہ یا عذاب کا راستہ، یا رسول کا راستہ یا عذاب کا راستہ، یا امام کا راستہ یا عذاب کا راستہ۔ دوسرا راستہ عذاب کا راستہ ہے جن لوگوں کے اوپر اتمام حجت ہو جائے۔ ہم وہ نسل ہیں جس کے اوپر اتمام حجت بدرجۂ اتم ہو چکی ہے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی یہ ہمارے اوپر، فرد کے اوپر اتمام حجت ہے۔ کون سی نسل پیدا ہونی چاہیے انقلاب کے بعد؟ کربلا کے بعد جو بچہ کسی ماں نے جنم دیا ہے وہ حسینی و کربلائی ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد جو بچہ دنیا میں قدم رکھتا، اس بچے کو مسلمان و مومن ہونا چاہیے تھا، اس بچے کو راہرو راہ رسول ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ماں باپ اگر فقط حیوانوں کی طرح تولید نسل کرتے رہیں اور اپنے زمانے کی اتمام حجت کو نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے عصر کی اولاد کس طرح سے پیدا کرنی ہے اور اپنے عصر کے مطابق کس طرح سے اپنی اولاد کو تربیت کرنی ہے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ہمارا بچہ کیا ہو، صرف بچہ ہونا چاہیے، اللہ سے بچہ مانگتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان خدا سے وہ اولاد مانگتے ہیں جو اس زمانے کی اتمام حجت کے مطابق ہو۔ آج انقلاب کے بعد، مومنین پر اتمام حجت کے بعد، ہر بچہ جو کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے اور کسی آغوش میں پلتا ہے، وہ بچہ انقلابی ہونا چاہیے، اس کی تربیت انقلابی ہونا چاہیے۔ اگر انقلاب سے باہر اس کی تربیت کی گئی ہے، ان ماں باپ نے حجت خدا کو ٹھکرایا ہے، ان ماں باپ پر عذاب ہوگا۔ آج کی نسل کو حق نہیں بنتا کہ وہ انقلاب کے مقابلے میں، وہ انقلاب سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنے لیے اختیار کریں۔ یہ خیانت ہے، دین خدا کے ساتھ خیانت ہے کہ حجت خدا کے ہوتے ہوئے، امامت کے ہوتے ہوئے، ولایت کے ہوتے ہوئے، اولاد کو تربیت دینا، اولاد کو پرورش دینا غیر ولایت کی نہج پر، کہ یہ کام تاریخ میں یہ خیانت ہوتی رہی، امامت و ولایت کے ہوتے ہوئے اولاد کی تربیت غیر امامت و غیر ولائی تربیت ہوتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک بہت بڑی آبادی، بہت بڑی کثرت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ راہ امامت و ولایت سے آشنا نہیں ہے۔ یہ قصور ان کے نظام تعلیم و نظام تربیت میں رہا ہے۔ انقلاب کے بعد خیانت ہے، خائن ہے وہ انسان، وہ لوگ، وہ ماں باپ، وہ ادارے، وہ معلمین، وہ ذمہ دار جو غیر انقلابی تربیت کریں گے۔ ہم نے بات کی تھی یہاں، یہ ہمارے عزیزان جو کیمپ کے ورکشاپ کے طلاب ہیں، یہ نہیں تھے، دوسرے عزیزوں کی خدمت میں عرض کی تھی، امت سازی از نظر قرآن، اور اس امت سازی کے ارکان میں سے کہ پیغمبر اکرم نے جو امت بنائی، اس امت کا ایک اہم مرحلہ خود سازی ہے. خود سازی کون سی خود سازی؟ نہ کہ اس خود سازی کا نتیجہ ایک ایسا انسان ہو جو لا تعلق، غیر ذمہ دار اور بند دماغ کا ایک انسان، اور جس کے ذہنوں میں فقط حوریں گھوم رہی ہوں کہ مجھے کسی طرح جتن کر کے یہاں اور اس دنیا میں پہنچنا ہے اور حور سے بغل گیر ہونا ہے، اس کو نہیں کہتے خود سازی. خود سازی وہ خود سازی، دیکھو کہ آپ کا زمانے کا تقاضا کیا ہے. اگر پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو، وہ خود سازی کرو کہ راہ رسول اللہ کو طے کر سکو. وہ خود سازی جو آپ کو رسول اللہ کا ہمراہ ہی بنا سکے، رسول اللہ کا پیروکار بنا سکے، رسول اللہ کا صحابی بنا سکے، رسول اللہ کا ناصر بنا سکے. خود سازی زمانۂ سید الشہداء میں، خود سازی کا مطلب یعنی وہ خود سازی جو آپ کو کربلا پہنچا سکے، وہ خود سازی جو آپ کو مکے کے کونے میں، کعبے کے کونے میں لا بٹھائے اور حسین اسی کعبے سے اٹھ کے چلا جائے اور وہاں کوئی سجدے کرتا رہے، یہ شیطانی خود سازی ہے. الہی خود سازی کا مطلب یہ ہے کہ جدھر آپ کا امام جا رہا ہے آپ اس کے ساتھ جو اس طرح سے بناؤ اپنے آپ کو کہ آپ کا رابطہ اپنے رہبر اور اپنے امام سے جڑ جائے. ورنہ وہ لوگ جو بہت عاشق عبادت تھے اور مکہ میں بیٹھے رہے، یہ خود سازی نہیں کیے ہوئے تھے، خود سوزی کیے ہوئے تھے. یہ خود سوزی ہے، مقدس خود سوزی، یعنی اپنے آپ کو مقدس آگ سے جلانا. کچھ آگ مقدس ہوتی ہے، زرتشتیوں کی آگ مقدس ہوتی ہے، زرتشتی آگ کے پجاری ہوتے ہیں، وہ مورتی کو نہیں پوجتے، وہ کہتے ہیں کہ خدا آگ، آگ خدا ہے، آگ سب کچھ ہے. لہذا وہ آگ کو سجدے کرتے ہیں، آگ کے سامنے جھکتے ہیں، آگ سے سب کچھ مانگتے ہیں. آتش پرست اسی وجہ سے زرتشتیوں کو کہتے ہیں. زرتشتی جو آگ جلاتا ہے وہ مقدس آگ ہے، لیکن آگ مقدس ہو یا نامقدس ہو، آگ آگ ہوتی ہے، وہ جلاتی ہے. کوئی مقدس آگ میں خود سوزی کرے یا نامقدس آگ میں خود سوزی کرے، خود سوزی ہے. خود سازی اور خود سوزی میں فرق ہے. خود سازی وہ تھی، وہ لوگ خود سازی کیے ہوئے تھے جو کربلا پہنچ گئے، باقی سب نے خود سوزی کی تھی. جو مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ خود سوزی کیے ہوئے تھے، جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے خود سوزی کیے ہوئے تھے، جو کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے خود سوزی کیے ہوئے تھے، جو بصرہ میں بیٹھے ہوئے تھے خود سوزی کیے ہوئے تھے. یہ خود سوز جنہوں نے اپنے آپ کو تہجر کی مقدس آگ میں جلایا ہوا تھا. آخرت میں خدا نے وعدہ دیا کہ جب ہم حجت تمام کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم عذاب کرتے ہیں، وہ عذاب اس خود سوزی کا نتیجہ ہے. وہ لوگ خود سوزی کر رہے ہیں جو رائے حسین ابن علی سے الگ راستہ بنا کر، دین کا الگ راستہ بنا کر اس دین پر چل رہے ہیں. اس زمانے میں بے دین لوگ نہیں تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن دینی راستہ حسین سے الگ تھا ان کا. اور حسین علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہہ کر مکہ سے نکال دیا کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، آپ یہاں سیاسی باتیں کرتے ہیں حرم خدا میں. کعبہ مقدس جگہ ہے، حرم مقدس جگہ ہے، یہ سیاست کی جگہ نہیں ہے. چونکہ امام کا جھگڑا اپنے محلے کے کسی شخص کے ساتھ نہیں تھا، امام اپنے پڑوسی کے مخالف نہیں تھے. ہم میں اور امام حسین میں یہ فرق ہے، ہمارا مخالف ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، ہمارا مخالف اپنا روم میٹ ہوتا ہے، ہمارا مخالف ہمارا نزدیک ترین فرد ہوتا ہے. ہم اگر کسی کے ساتھ دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں، وہ کسی اپنے قریبی سے ہی رکھتے ہیں. لیکن حسین علیہ السلام کے دل میں نفرت تھی تو یزید کی نفرت تھی، ظالم کی نفرت تھی، ستمگر کی نفرت تھی. اور یہ عبادت گزار جو اپنی قریبیوں کے دشمن تھے، سید الشہداء نے جب انہیں کہا کہ یزید کے مقابلے میں، کہا یزید تو حکمران ہے، یزید تو حاکم ہے، حاکم کے خلاف بولنا سیاست ہے، اور سیاست کی جگہ کعبہ نہیں ہے، حرم نہیں ہے. سید الشہداء علیہ السلام کعبہ سے چلے گئے، حرم سے چلے گئے، کیونکہ وہاں خود سازی کیے ہوئے لوگ نہیں آئے تھے، خود سوز لوگ آئے ہوئے تھے، خودکشی کرنے آئے ہوئے تھے کعبہ کے اندر. سید الشہداء نے انہیں ان 72 تن کو لے کر، وہ جو معروف تعداد ہے مشہور کے مطابق، ان 72 کو لے کر کربلا جا پہنچے. یہ خود سازی ہے. خود سازی یعنی اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اگر حسین ندا دے تو آپ فوراً سب کچھ چھوڑ کر حسین ابن علی کے ندا پر لبیک کہہ سکو.
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، بلند در سر آباد.
قرآن فرماتا ہے کہ رسول اللہ نے دو طریقوں سے امت سازی کی، ایک تزکیہ سے اور ایک تعلیم کتاب و حکمت سے. تعلیم دی اور تزکیہ، تربیت و تعلیم، لیکن یہ تعلیم و تربیت اندھی و کور تعلیم نہیں تھی، اندھی و کور تربیت نہیں تھی. اندھی تعلیم اس کو کہتے ہیں، تعلیم دے دو، کیوں، کس لیے حاصل کی نہیں معلوم، کس لیے حاصل کی ہے، خوب زیادہ زیادہ اگر معلوم ہے جاب کے لیے حاصل کی ہے. یہ اندھی تعلیم ہے، یہ کور تعلیم ہے، یہ جہالت جتنی مضر ہے تعلیم ہے. یہ اندھی تعلیم جس تعلیم کو جہت نہ ہو، اندھی تعلیم جس تعلیم کی ڈائریکشن نہ ہو، جو جس تعلیم کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ اندھی تعلیم ہے. وہ تربیت، وہ خود سوزی، خود سازی، جو جس کی کوئی جہت نہ ہو، جس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو، کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ بس ایک اچھا انسان تیار کر رہے ہیں. یہ اچھا انسان تیار نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک عضو معطل تیار کر رہے ہیں، یہ ایک فالتو موجود تیار کر رہے ہیں آپ، یہ ایک بیکار چیز تیار کر رہے ہیں آپ. تربیت کی جہت ہونی چاہیے. آپ فوج میں جا کر دیکھیں، اندھی تربیت نہیں کرتے فوج کی، جہتدار تربیت کرتے ہیں، پتہ ہے کہ کس لیے تیار کر رہے ہیں. اس کی صبح سے شام تک کے معمولات اسی تربیت کے مطابق ہوتے ہیں، چونکہ پتہ ہے کس لیے جنگجو تیار کر رہے ہیں، اس کو دفاع کے لیے تیار کر رہے ہیں، دشمن سے مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ایک ہدفدار و جہتدار تربیت ہے. رسول اللہ نے تعلیم بھی دی و تزکیہ بھی کیا، لیکن نہ اندھی تعلیم دی نہ اندھا تزکیہ کیا. اندھا تزکیہ یہ خانقائیت ہے کہ آپ خانقاہ میں لے کر تسبیح مصلی لے کر بیٹھے جاؤ، بیٹھے رہو اور ذکر و فکر خانقائی میں مشغول رہو. کس لیے مشغول رہو؟ دنیا میں کیا کرنے؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں کرنا، چونکہ دنیا میں کچھ کرنا گناہ ہے، کچھ نہ کرنا زود ہے. آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یہ اندھی خود سازی ہے، یہ اندھی تربیت ہے. یہ تربیت انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچاتی، یہ تربیت انسان کو بوجھ بنا دیتی ہے، یہ تربیت انسان کو حامل دین نہیں بناتی، یہ تربیت انسان کو ذمہ دار نہیں بناتی. وہ تربیت ذمہ دار بناتی ہے جس تربیت کے بعد انسان کے دوش اتنے مضبوط ہو جائیں کہ وہ سب سے بھاری ذمہ داریاں اپنے دوش پر لے کے ان کو چل سکے. رسول اللہ نے تزکیہ بھی کیا و تعلیم، تعلیم و تزکیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. حتیٰ ایک رسول بھی آ کر اگر امت کو بدلنا چاہے، بغیر تعلیم و تربیت کے ممکن نہیں ہے، معجزاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ جو تعلیم کے مرحلے سے نہ گزرے ہوں اور وہ لوگ جو تربیت کے مرحلے سے نہ گزرے ہوں، وہ آخرکار یا خانقاہیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی اور فساد کا شکار ہو جاتے ہیں یا چنگیزیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اقبال کے بقول. یہ تعلیم و تربیت، لیکن جہتدار تعلیم و تربیت، وہ تعلیم و تربیت جس کا مقصد ربانیت ہو، جس کا مقصد خدا تک پہنچنا ہو، نظام خدا و راہ خدا پر انسان کو لے کر جانا ہو. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر یہ دو کام کیے، تعلیم و تربیت، دو کام کیے. یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی جہتدار تعلیم دی اور تزکیہ جہتدار کیا. جہتدار تزکیہ یعنی معلوم تھا کہ کس کے لیے تیار کر رہے ہیں. آج اتنی کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں حوزوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر اور کالجوں کے اندر تعلیم کا عمل ہو رہا ہے، اندھی تعلیم، اور اندھی تعلیم سے فارغ التحصیل اندھا دانشور، اندھا عالم، اندھا فارغ التحصیل، اندھا سکالر، جس کو کچھ نظر نہیں آتا، نہ اپنا زمانہ نظر آتا ہے، نہ اپنے زمانے کی ذمہ داریاں نظر آتی ہیں، نہ فرائض و وظائف نظر آتے ہیں. اس اندھے کو صرف اپنی ذات نظر آتی ہے بس، اور اپنی ذات کے لیے اپنا پیٹ نظر آتا ہے، اور اس کو روٹی نظر آتی ہے کہ کسی طرح اس جہنم کے اندر کوئی ٹکڑا بھر جائے، روٹیاں بھر جائیں اس کے اندر. اس اندھے انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن تعلیم جو روشنی ہے، جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے، وہ تربیت جو انسان کو آمادہ کرتی ہے کسی بوجھ کو اٹھانے کے لیے، کسی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے، تربیت کا مطلب تیار کرنا اور آمادہ کرنا ہے. کون سی تربیت؟ آج کے زمانے میں جس تربیت کی ضرورت ہے عزیزان، اندھی تربیت و اندھی تعلیم نہیں ہے، کور تعلیم نہیں ہے. اعمی نہیں بنانا، اعمی. قرآن مجید نے یہ تقابل کیا ہے کہ پڑھ لکھ کے انسان یا بصیر بنتا ہے یا اعمی، اور قرآن نے یہ تقابل کیا ہے کہ اعمی بصیر کی طرح نہیں ہے. بصیر، بصارت، صاحب بصارت اس انسان کو کہتے ہیں جس جو تربیت یافتہ بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، لیکن اس کی تعلیم کی بھی جہت ہو اور اس کی تربیت کی بھی جہت ہو، اس انسان کو بصیر انسان کہتے ہیں. کہ جس کی آج کمی ہے، نایاب ترین انسان آج بصیر انسان ہے۔ آج رہبر معظم کی فریادیں سنیں، بالکل علی کی طرح رہبر فریادیں لگا رہے ہیں، جس طرح علی علیہ السلام نے اس وقت فریادیں لگائیں، ہزاروں کا جھرمٹ علی کے گرد تھا اور علی اس وقت ڈھونڈ رہے تھے عمار و مالک اشتر ڈھونڈ رہے تھے، اسی طرح آج رہبر معظم کے گرد انقلابیوں کا جھرمٹ ہوتا ہے لیکن رہبر معظم با بصیرت انقلابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہاں ہے بصیر، کہاں ہے خصوصاً خواص، خواص بصیر کہاں ہے؟ خواص بے بصیرت بھرے ہوئے ہیں، ادارے بھرے ہوئے ہیں ان سے، خواص بے بصیرت سے گلیاں بھری ہوئی ہیں، خواص بے بصیرت سے ملک بھرا ہوا ہے، خواص بے بصیرت زمین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور اس میں رہبر وہ نایاب مخلوق ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہاں ہے بابصیرت خواص؟ بابصیرت کون لوگ کہ جن کی تعلیم بھی ہو، جن کی تربیت بھی ہو، اور جن کی تعلیم کی جہت ہو اور جن کی تربیت کی بھی جہت ہو، وہ بابصیرت انسان کہاں ہیں جو آج آئیں اور اپنے دوش پر اس ذمہ داری کو لیں اور سمجھیں؟ تعلیم وہ بصیرت انسان کے اندر پیدا کرے۔ آج بصیرت افزا و بصیرت آفرین و بصیرت افروز تعلیم کی ضرورت ہے، نہ کور و اندھی تعلیم کی ضرورت۔ اندھی تعلیم جو یا دین کے نام پر یا دنیا کے نام پر دے دی جائے اور پھر اس اندھی تعلیم کے بعد خود انسان کو پتہ نہ ہو میں نے کرنا کیا ہے سوائے جاب کے، آخرکار انتہا جس کی جاب پر جا پہنچتی ہو۔ یہ تعلیم و تربیت، یہ وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے جو آج کی اتمام حجت کے بعد انسان کو کرنی چاہیے۔ خود سازی، انقلابی خود سازی کی ضرورت ہے، انقلابی تعلیم کی ضرورت ہے، انقلابی تربیت کی ضرورت ہے۔ جب ہم مسلمان ہوئے ہیں، بائی برتھ مسلمان ہوئے یا بایولوجیکل مسلمان ہوئے یا جس طرح سے بھی ہو گئے، بلاخر مسلمان ہم وراثت میں مسلمان ہو گئے، بہت بڑا شرف ہمیں نصیب ہوا کہ ہم دائرہ اسلام میں پیدا ہوئے اور سایہ اسلام میں پیدا ہوئے، ہم ایمان کے دائرے کے اندر پیدا ہوئے۔ اس شرف کا بھرم رکھنا ضروری ہے، مسلمانی کا بھرم رکھنا ضروری ہے، ایمان کا بھرم رکھنا ضروری ہے، اور وہ بھرم اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ہم عملی طور پر آزاد ہوں، جو مرضی آئے کریں، لیکن کبھی کبھار مل بیٹھ کے ہم دین کی باتیں، دین کی مجلس برپا کر لیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کافی سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اس مسلمانی کا بھرم، اقبال کے بقول کے، عزت ہے محبت کی قائم ایک کیس حجاب محمل سے، اگر محبت کی ہے تو اس محبت کی عزت کا بھرم بھی رکھنا ہے آپ نے، اور وہ حجاب محمل سے قائم ہے۔ اگر وہ حجاب محمل نہ باقی و برقرار رکھ سکے، سب کچھ نابود ہو جائے گا۔ عزت محبت کی قائم ایک ایس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، سب کچھ ویران ہو گیا، سب کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور آج یہ امت مسلمہ اسی عالم میں بیٹھی ہوئی ہے، سب کچھ لٹا کے اور بیٹھی ہوئی، خوش ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کملی والا ہماری شفاعت کرے گا۔ وہ کملی والے نے اگر ہمارے جیسوں کی شفاعت کرنی تھی تو ہمارے جیسے تو اس وقت موجود تھے بہت سارے، انہیں امت بنانا تھا۔ ہم ایک بہت اہم دور میں پیدا ہوئے ہیں، جس طرح ہم آرزو کرتے ہیں زیارت ناموں کے اندر کہ یا لیتنا کننا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش ہم بھی ہوتے وہاں پر۔ ان کو پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کی یہ آرزو ہے کہ اے کاش ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے، اپنے زمانے کی خصوصیت دیکھیں، اس وقت سب سے اہم زمانہ جس کے اندر زندگی کی آرزو ہر بشر کو کرنی چاہیے وہ آج کا زمانہ ہے، یعنی عصر امام خمینی، یعنی عصر انقلاب اسلامی. یہ زمانہ ہے جس کی آرزو لوگ کریں کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا ہونا چاہیے. لیکن ہر زمانے کے تقاضے ہیں. اندھے و کور وہ لوگ ہیں جو حیوان کی طرح اپنی کھانے پینے میں مشغول ہوں، چونکہ حیوان کو اپنے عصری تقاضوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کو صرف کھانے پینے سے سروکار ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو سونگتا ہے، کھانے کی ہے یا نہیں ہے. وہ آپ کا کپڑا بھی سونگتا ہے، بوٹ بھی سونگتا ہے، کتاب بھی سونگتا ہے، وہ گھاس بھی سونگتا ہے، پودا بھی سونگتا ہے، بریانی بھی سونگتا ہے، حلوہ بھی سونگتا ہے، اور اس سونگنے سے صرف یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ میرے پیٹ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. چونکہ حیوان کو خدا نے کھوپڑی میں کچھ نہیں رکھا، پیٹ میں سب کچھ رکھا ہے، اس کی اجری بڑی بنائی ہے اس کی، اور اس کو بھرنی ہے. وہ اس کا مغز بھی اتنا ہی رکھا ہے اللہ نے کہ کسی طریقے سے اجری بھر سکے اپنی. یہ حیوان ہے، خواہ دو ٹانگوں والا ہو یا چار ٹانگوں والا ہو، جس کا ہم و غم فقط اپنی اجری بھرنا ہو، جو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہو اور اپنی کھوپڑی کو صرف اس لیے استعمال کر رہا ہو کہ میں اپنی اوجری بھر سکوں، یہ حیوان ہے. قرآن نے بھی اس کو حیوان کہا ہے. اولئک ہم کل انعام کل ہم بل ہم ازل، ہم ہم جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اور روایات کے اندر ہے کہ ان کا، یا قرآن میں بھی ہے کہ ان کا ہم و غم ان کا نفس ہے، ان کی خواہشات ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں ہے. یہ حیوان ہے. شرف انسانیت خدا نے دیا ہے ہمیں، اس کا بھرم رکھیں ہم. شرف ایمانیت خدا نے ہمیں دیا، اس کا بھرم رکھیں ہم. شرف اسلام خدا نے ہمیں دیا، اس کا بھرم رکھیں ہم. ہر وہ شرف جو خدا نے دیا اس کا بھرم رکھو. خدا نے آپ کو حلال زادہ ہونے کا شرف دیا، اس کو بھرم رکھو. خدا نے آپ کو مومن ہونے کا شرف دیا، اس کا بھرم رکھو. خدا نے آپ کو حق پرست ہونے کا شرف عطا کیا، اس کا بھرم رکھو. ہر چیز کا ایک بھرم ہے، ہر شرف کا ایک بھرم ہے، اور ہمیں خدا نے یہ اعزاز بخشا، اس زمانے میں پیدا کیا ہے، اس کا بھرم رکھیں ہم. ورنہ جس طرح بنی اسرائیل عبرت کے طور پر قرآن میں کہ ہر وہ شرف و فضیلت جو خدا نے دی تھی انہوں نے اس کا بھرم نہیں رکھا، اس کو نابود کیا، ختم کیا، اور قرآن میں ایک پست و ذلیل و رسوا قوم کے طور پر، ایک لدود و لجوج قوم کے طور پر اس کا تذکرہ آیا ہے. ہمارا بھی ذکر ایسا ہی آئے گا. انقلاب کے زمانے میں رہنے والے جن کا رول بنی اسرائیلی رول ہے، بنی اسرائیلی رول ہے. بنی اسرائیلی رول مختلف ہے، کوئی ہبر بنی اسرائیل بنے ہوئے ہیں، کوئی دین فروش بنی اسرائیل بنے ہوئے ہیں، کوئی بنی اسرائیل کا کیا رول ادا کر رہا ہے، کوئی اصحاب سبت بنی اسرائیل بنے ہوئے ہیں، کوئی وہ سامری کے پجاری بنے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کے مختلف طبقات قرآن نے ذکر کیے ہیں. وہ رول نہیں ہم نے اپنانا، نہ اصحاب سامری بننا ہے، نہ اصحاب سبت بننا ہے، نہ وہ اصحاب بکرا جو ٹال مٹول کرنے والے تھے وہ بننا ہے آپ کو. ہمیں آج اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. آج کا زمانہ ہم سے کیا طلب کرتا ہے؟ یہ عصر انقلاب و عصر امام خمینی ہم سے کیا طلب کرتا ہے؟ آپ امام خمینی کو ایک سیاستدان نہ سمجھیں اور ایک فقی نہ سمجھیں. امام خمینی ایک لطف ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، کہ جو اس زمانے میں خدا نے عطا کیا ہے انسانیت کو، اور خصوصاً عالم اسلام کو، اور بالاخص تشیع کو. لیکن یہ تاریخ بھی بتاتی رہی ہے کہ اللہ نے ہر وہ نعمت عظمہ جو جس کو دی انہوں نے قدر نہیں جانی. تشیع کو امامت کا ہدیہ دیا خدا نے، ہم نے کتنا اس امامت کے ہدیے کی قدر جانی ہے. عالم اسلام کو خدا نے یہ ہدیہ عطا کیا، کتنی قدر جانی ہم نے اس کی. ہم ناقدری میں ماہر ہیں، اس لیے کہ ہم فقط اپنی ذات کی فکر میں ہیں، اپنے پیٹ کی فکر میں ہیں، اور اس سے زیادہ آگے اپنی ذمہ داریاں اور اپنی رسالت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا نے ہمیں کس لیے چنا ہے، کس لیے انتخاب کیا ہے. ورنہ قطعاً انقلاب کے 33 سال بعد آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. کس طرح ممکن ہے کہ انقلاب کے پڑوس میں اور انقلاب کے لیے آمادہ ترین سرزمین، توجہ فرمائیے، پاکستان کے اندر جو المیہ ہوا ہے، انقلاب کے لیے سب سے زیادہ آمادہ سرزمین پاکستان ہے، سب سے زیادہ آمادہ سرزمین. اور عملاً انقلاب سے سب سے زیادہ دور سرزمین. کیوں؟ آمادہ ترین سرزمین ویران ہے، یعنی زرخیز ترین کھیت وہ مٹی جو آج دیکھیں، یہ پنجاب کے اندر زرخیز زمینیں ہیں. زرخیز ترین زمین کیوں بنجر پڑی ہے؟ زرخیز ترین زمین کیوں خشک پڑی ہے؟ زرخیز ترین زمین کیوں آج ویران ہو گئی ہے؟ اس کی ویرانی کے اسباب کیا ہیں؟ انقلاب کے لیے سب سے آمادہ سرزمین پاکستان ہے، سب سے آمادہ سرزمین. جس طرح توجہ کریں، یہ جب روسی انقلاب آیا، کمیونسٹ انقلاب آیا، وہاں پر جو اس انقلاب کا بانی تھا، یعنی نظریہ بنانے والا، آئیڈیالوجی دینے والا، انقلابی آئیڈیالوجی دینے والا، مارکسسٹ کی، مارکسزم کی، یعنی مارکس، کارل مارکس، اس کی اپنی پیشن گوئی تھی یہ تھی کہ سب سے پہلے انقلاب یورپ میں آئے گا اور جرمنی میں آئے گا، اور بعد میں اس نے کہا روس میں آئے گا، لیکن سب سے پہلے روس میں آیا اور روس کے بعد چین میں آیا. کیوں؟ کہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ آمادہ ترین سرزمین یورپ ہے، روس اتنا آمادہ نہیں تھا اس وقت. غیر آمادہ سرزمین پر انقلاب آ گیا، آمادہ سرزمین پر آج تک نہیں آیا روس کمیونسٹ انقلاب. کیوں نہیں آتا؟ یہاں پر اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سرزمین زرخیز ہو. کیا ہوا؟ اس لیے کہ زرخیز سرزمین کے اندر بیج کاشت کرنے کی ضرورت ہے، کاشتکاری نہیں ہوئی. فقط ایک زمین کا زرخیز ہونا کافی؟ زرخیز زمین اگر اس کے اندر انقلاب کا بیج کاشت نہ ہو، وہ جڑی بوٹیاں اگانا شروع کر دے، وہ دہشت گرد اگانا شروع کر دیتی ہے. پاکستان کی سرزمین انقلاب کے لیے کیوں مناسب ہے؟ یہی حالات موجودہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مناسب ہے. آپ دیکھیں، اسلام کے نام پر دہشت گرد، اسلام کے نام پر فرقے، اسلام کے نام پر انجمنیں، اسلام کے نام پر یہ جڑی بوٹیاں، یہ درحقیقت کیوں اگ رہی ہیں؟ ہر روز اسلام کے نام پر ایک چیز سر اٹھا رہی ہے، ہر روز اسلام کے نام پر ایک مشروم اگ رہا ہے. اس لیے کہ یہ سرزمین انقلاب خیز سرزمین ہے، لیکن بیج کاشت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. انقلاب کا بیج کاشت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ دہقان نہیں ہے، سب کاٹنے کی فکر میں ہیں، فصل کاٹنے کے لیے تیار ہیں کاشت کیے بغیر، اس لیے جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں. یہاں پر اسلام کے نام پر فرقہ واریت، اسلام کے نام پر فتنے، اسلام کے نام پر جھگڑے، اسلام کے نام پر نفرتیں، اسلام کے نام پر فرقے، اسلام کے نام پر پارٹیاں، اسلام کے نام پر حزبیں، اسلام کے نام پر دہشت گرد گروہ، ٹیررسٹ، یہ سب سرزمین اگا رہی ہے. آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، یہ جس تناسب سے یہاں پر یہ چیزیں اگ رہی ہیں، کہیں بھی نہیں اگ سکتی. اس لیے کہ اس کی زرخیزی کی علامت ہے. لیکن تباہی کیوں ہوئی؟ کیوں مارکس نے یہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ انقلاب، کمیونسٹ انقلاب یورپ سے شروع ہوگا اور جرمنی سے شروع ہوگا، لیکن روس میں آ گیا؟ اس لیے کہ انقلاب وہاں نہیں آتے جہاں زرخیزی زیادہ ہو، انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں پر بیج کاشت کیا جائے. وہاں پر بیج کاشت کیا انہوں نے، اس لیے روس میں انقلاب آ گیا کہ ایک لینن روس میں تھا، لینن کوئی جرمنی میں نہیں پیدا ہوا. یعنی انقلاب کا بیج لے کر، کمیونزم کا بیج لے کر اس نے روس میں جا کر کاشت کیا، وہاں پر اگ گیا. لیکن جو آمادہ سرزمین تھی، اس میں کسی نے بیج کاشت نہیں کیا، وہ ابھی تک کارل مارکس کے انقلاب کے تحت اس میں انقلاب نہیں آیا. یہی حال اسلامی انقلاب کا ہے. اسلامی انقلاب کے لیے آمادہ ترین سرزمین پاکستان ہے، آج بھی ہے اور کل بھی تھی. لیکن کیوں جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں، کیوں زہریلی بوٹیاں اگ رہی ہیں؟ اس لیے کہ انقلاب کا بیج کسی نے کاشت نہیں کیا. یہاں پر جو انقلابی میسر آئے پاکستان میں، وہ انقلابی بیج لے کر نہیں آئے، تھا نہیں ان کے پاس انقلابی بیج، وہ صرف تھیلیاں لے کر آئے کہ اس میں انقلاب کا اگر کوئی چندہ ہے تو اس میں ڈال دو آپ. بیج نہیں تھا ان کے پاس. اگر بیج ڈالا جاتا تو 33 سال اس سرزمین پر جڑی بوٹیاں نہ اگتی. اگر بیج بویا جاتا، ہر 11 فروری دنیا میں ایک انقلاب کا جشن ہوتا، نہ انقلاب کی سالگرہ.
آج ہم ایک لحاظ سے دیکھیں ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم انقلاب کی 33ویں سالگرہ پاکستان میں منا رہے ہیں. سالگرہ منانا اس قوم کے لیے جو خود جشن انقلاب منانے کے قابل ہے وہ انقلاب کی سالگرہ فقط اکتفا کر لیتی ہے. اس بیج کی ضرورت ہے, اس فصل کو کاشت کرنے کی ضرورت ہے, پھر کاٹنے کا وقت آئے گا. پاکستان میں انقلابیوں انقلاب کو صرف حامی ملے ہیں, حامی انقلابی نہیں ملے. توجہ فرمائیں, حامی انقلاب سے بھرا ہوا ہے پاکستان. سنی بھی حامی انقلاب ہے, شیعہ بھی حامی انقلاب ہے, لیکن انقلاب حامیوں سے نہیں آتا, انقلابیوں سے آتا ہے. کرکٹ کے حامیوں سے کرکٹ کا میچ نہیں جیتا جا سکتا. کرکٹ ٹیم سے, کرکٹ کے پلیئر سے کرکٹ کا میچ جیتا جا سکتا ہے. حامی کچھ بھی نہیں کر سکتے. حامی تیار رہتے ہیں کہ تالی بجانے کے لیے یا اشک بہانے کے لیے, دو کاموں کے لیے حامی تیار رہتے ہیں بس. حامیوں سے اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. حامل کی ضرورت ہے, انقلاب کو حامل چاہیے. حامل کون؟ جو انقلاب کی فکر, انقلاب کی آئیڈیالوجی کے حامل ہوں, انقلاب کے بیج کے حامل ہوں, اور جن کے وجود کے اندر انقلاب ہو, نہ جن کی زبانوں پر انقلاب ہو, جن کی وجود میں انقلاب ہو, ان کی روح انقلابی ہو, ان کا دل انقلابی ہو, ان کی سوچ انقلابی ہو, ان کی جہت انقلابی ہو, وہ لوگ ہیں جو انقلاب کی فصل کاشت کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فصل اگتی ہے. سب سے زیادہ آمادہ سرزمین پاکستان ہے. آج بھی اس دعویٰ میں سچائی ہے کہ سب سے زیادہ آمادہ سرزمین پاکستان ہے. میں نے بارہا آپ کی خدمت میں کہا ہے کہ مثلا ایرانی قوم کو ولولہ دینے کے لیے خود رہبر کو میدان میں آنا پڑتا ہے, لیکن پاکستانی قوم کو ولولہ دینے کے لیے اتنے بھاری اقدام کی ضرورت نہیں ہوتی. عرب قوم کو ولولہ دینے کے لیے کتنا جتن کرنے پڑتے ہیں, کتنے ٹی وی چینل لگائیں, کتنا اہتمام کریں, اربوں ڈالر خرچ کریں تاکہ ایک عرب کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہو جائے. لیکن پاکستانی کو عزیز من اتنا جوش و ولولہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ آزاداری کو دیکھ لیں, آزاداری کا جوش و جذبہ ان قوموں کے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں, آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. لیکن پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ فطری ہے, اور یہ بہت بڑی قیمت ہے اس کی, یہ جذبہ, یہ ولولہ. لیکن اس کی جہت ہونی چاہیے, اس کے اندر وہ انقلاب کا بیج کاشت ہو تاکہ اس جذبے کو جہت ملے, اور یہ جذبہ ہی ہے جو انقلاب تک جا کر منتہی ہوگا. ہم کتنے پیچھے ہیں آج انقلاب سے. آج ہم جن باسوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں, 33 سال سے ہمارے اندر جو باسیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک, امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں, دوسرا یہ انقلاب اسلامی ہے یا ایرانی ہے, ایرانی انقلاب ہے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے. ابھی تک ہمارے لیے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ انقلاب اسلامی ہے یا انقلاب ایرانی. ابھی تک انقلاب ایرانی ہے. آج پورے آج 11 فروری ہے, پورے پاکستان میں سروے کر کے دیکھ لو, جتنے رینٹل انقلابی ہیں, رینٹل گاڑیاں ہوتی ہیں نا جو کرائے پہ دی جاتی ہیں, کرایہ لیں اور کرایہ دیں اور گاڑی چلائیں آپ, خوب اسی طرح رینٹ وصول کرتے ہیں, انقلاب کے گیت گاتے ہیں, انقلابی اقدامات کرتے ہیں, رینٹل انقلابی, کرایہ وصول کر کے انقلابی بنے ہوئے ہیں. انقلاب کرایہ داروں, کرایہ دار کبھی نہیں انقلاب لا سکتے. رینٹل مبلغ جن کو پیسے دو تبلیغ کرتے ہیں, ورنہ تبلیغ نہیں کرتے. یہ کرائے کی ٹیکسیاں ہیں نا, بہترین گاڑی کھڑی ہو, یہ آپ کہتے ہو بھائی مجھے بٹھا دو, کہتے ہیں اتنے روپے لگیں گے, ہم کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے, کہتے ہیں پیدل جاؤ. میں تو کرائے پہ چلتا ہوں، کرایہ دو تو چلوں گا ورنہ نہیں چلتا، ان کو کرایہ دو تو انقلابی ہیں ورنہ انقلابی نہیں ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں 33 سال بعد؟ وہ بیج کاشت کرنا ہے، وہ نسل آج پیدا ہونی چاہیے، ورنہ یہ اتمام حجت خدا کی ہم پر ہو چکی ہے۔ اور خدا نے فرمایا کہ ہم جس زمانے میں اپنی اتمام حجت کر دیں، اس اتمام حجت کے بعد اگر وہ قوم رائے راست پر نہ آئے، ہم اس کو عذاب کریں گے۔ وما کننا نعذب بقوم، کیسے ہے آیت کریمہ، ما کننا معذبین حتی نبعث فیہم رسولا، ہم عذاب کریں گے، ہم کریں گے، یقیناً عذاب کریں گے، لیکن رسول مبعوث کرنے کے بعد۔ جس جس نے بھی امام خمینی کے انقلاب کے بعد راہ امام خمینی نہیں اپنایا، وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ عذاب دنیاوی تو اب بھی ہم بھگت رہے ہیں، خزی، رسوائی، ذلت، اور اخروی عذاب ابھی ہماری انتظار میں ہے۔ اس عذاب سے خود بھی نکلنا ہے، اس عذاب سے اپنی قوم کو بھی نکالنا ہے۔ اس انقلاب کا بہت عظیم حق ہے عزیزان، واقعا ہم دیکھیں کہ آج 33 سال بعد پاکستان کے اندر کیا آمادہ ترین سرزمین کی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے، کس کی کوتاہی ہے، کس کی کمزوری ہے، کس کا قصور ہے۔ ایک اور توقع جو آج ہر سب کے اندر پیدا ہوئی ہوئی کہ انقلاب ایرانی لائے انقلاب پاکستان کے، ایران نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ایران ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، ایران نے یہ کیوں نہیں کیا، ایران نے وہ نہیں کیا ہمارے لیے۔ یہ راہ امام خمینی نہیں ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں ہم نے اگر ایران میں اسلامی انقلاب برپا کیا ہے، کس قوم کا سہارا لے کر کیا ہے، کس ملک کا سہارا لے کر کیا ہے، کس نے ہماری مدد کی ہے آ کر؟ وہی دریوزگی، وہی تقدی و گدائی ہر جگہ ہمارے اندر بروز ظاہر ہو جاتی ہے۔ یا اگر ہم کفر پھیلائیں گے تو بھی کسی کی مدد سے، اور جہاں ہدایت پھیلائیں گے تو بھی کسی کی مدد سے کرنا ہوگا۔ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، اپنے زور بازو سے یہ کام کرو، اپنے اوپر بھروسہ کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اور اپنے اوپر اعتماد کر کے یہ راہ آپ کو طے کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو باہر سے آئے گی وہ نہیں ہے آپ کی، جو اندر سے اٹھے گی وہ آپ کی چیز ہے۔
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے
افکار خمینی،
زندہ ہے
افکار خمینی،
زندہ ہے
گفتار خمینی،
زندہ ہے
گفتار خمینی،
زندہ ہے
کردار خمینی،
زندہ ہے
کردار خمینی،
زندہ ہے
ابزار خمینی،
زندہ ہے
ابزار خمینی،
زندہ ہے
رہبر کی شکل میں،
زندہ ہے
رہبر کی شکل میں،
زندہ ہے
آغا کی شکل میں،
زندہ ہے
آغا کی شکل میں،
زندہ ہے
سید جواد قدم بڑھاؤ
ہم ہمارے ساتھ ہیں،
سید جواد قدم بڑھاؤ
ہم ہمارے ساتھ ہیں،
سید جواد قدم بڑھاؤ
ہم ہمارے ساتھ ہیں،
حق کا سیدھا راستہ،
ہر وہ چیز جو امام خمینی نے انقلاب کا ذریعہ و سبب قرار دیا تھا پاکستان میں اس کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. ہمیں امام خمینی سے فکر لینی ہے, فکر, فکر امام. امام کے اجازے, پاکستان میں امام کے بارے میں بہت کچھ ہوا ہے کام, خمس کے اجازے امام سے لیے ہیں, وکالتیں امام سے لی ہیں, نمائندگیاں امام سے لی ہیں, اور نسبتیں امام سے لی ہیں, بہت ساری چیزیں. اب کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے, یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں. تنہا چیز جو نہیں آئی ادھر فکر امام ہے, محبت امام خمینی بھی آئی ہے, ہے واقعی دلوں کے اندر محبت ہے امام خمینی کی, لیکن فکر امام نہیں ہے. آپ عموماً یہ جملہ سنتے ہیں کہ پاکستان کو خمینی کی ضرورت ہے, یعنی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب پیاز مہنگے ہو جاتے ہیں, جب پٹرول نہیں ملتا, گیس نہیں ملتی, کہتے ہیں امام خمینی کی ضرورت ہے. وہ پاکستانیوں کا امام خمینی بھی عجیب ہے. پاکستانیوں کا امام خمینی ہوا ہے جو آ کر چیزیں سستی کر دے, پاکستانیوں کا امام خمینی جو آ کر گیس بحال کر دے, بجلی بحال کر دے. عزیز امن, امام خمینی کو پہچانا نہیں ہے, اگر پہچانا ہوتا تو کبھی بھی آرزو نہ کرتے. امام خمینی وہ ہے کہ جو چیزیں مہنگی ملتی ہیں وہ سرے سے ملتی نہیں ہے اگر خمینی آ جائے. امام خمینی آج دیکھیں, امام خمینی نے آ کر کیا کیا. ہم کہتے ہیں کہ ایسا رہبر ہو جو ہمیں جیلوں سے نکال کر باہر گھروں میں لے آئے. امام خمینی جا کر دیکھو آتے ہی کیا کیا, لاکھوں جوان خوبرو گبرو جوان زیبا خوبصورت حسین چہیتے اپنے ماں باپ کے دلبان, وہ دیکھو آج سارے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. امامت کا راستہ ہی ایسے ہوتا ہے. ہم نے پہچانا نہیں ہے امام خمینی کو. ہمیں جو چیز چاہیے وہ فکر امام ہے. ساری دنیا کو چاہیے یہ فکر امام کی. فکر امام میں جو چیزیں کامیابی کی علامت ہیں ہمارے ہاں وہی مشکلات و موانع ہیں. سب سے بڑی مشکل ایک کیا ہے, ہم تھوڑے ہیں, یہ ہماری مشکلات میں سے ایک ہے. ایک اور مشکل کیا ہے, ہم فقیر ہیں, ہم کمزور ہیں. اور یہی انقلاب کے اہم عناصر و عوامل ہیں جو قرآن بھی ذکر کرتا ہے. انقلاب کو مستضعفین ہی چاہیے, کمزور ہی چاہیے. سیٹھوں سے تو انقلاب نہیں آتا کبھی بھی, سرمایہ دار تو کبھی بھی انقلاب نہیں لاتے. مستضعفین کو اللہ نے وعدہ دیا ہوا ہے کہ ہم تمہیں وراثت و امامت زمین دیں گے. یہ تھوڑے ہی ہیں, ان کو اللہ کا وعدہ ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. یہ تھوڑا ہونا, یہ کم ہونا, یہ کمزور ہونا, یہ سب انقلاب کے لیے آمادگی ہے. انہی لوگوں سے انقلاب آ سکتا ہے. نظریں سب پوری دنیا سے کاٹ دو, کسی کے ساتھ توقع نہ رکھو. حضرت ابراہیم کی طرح بن جاؤ کہ جبریل بھی مدد لے کر آئے اسے قبول نہ کرو. اس سے حضرت ابراہیم کو جب آنکھ میں پھینکا گیا بعض روایات میں ہے کہ جب منجنیک سے نکلے اور آگ کے شعلے کے درمیان میں تھے, ابھی فضا میں تھے ابراہیم, اس وقت جبریل آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کا حاجہ, کیا مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ ضرورت ہے لیکن تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے, وہ جس کا عاشق ہوں وہ دیکھ رہا ہے, تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے انقلابی انسان. انقلابی انسان جی انقلاب کا جھنڈا بنانا ہے, اتنے پیسے لگیں گے, یہ پیسے دو تو جھنڈا بنے گا. انقلاب کا نعرہ لگانا ہے, اتنے پیسے نعرے لگیں گے, اتنا فی نعرہ اتنے پیسے بنتے ہیں. یہ رینٹل انقلابی ہیں. انقلاب کے پروگرام میں آنے پہلے بس کا کرایہ دو ہمیں, یہ انقلاب لائیں گے. دین کی تبلیغ کرنی ہے پہلے اتنا پیسے دو, دو گے کتنے؟ امام یہ نہیں ہے، فکر امام یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف نگاہ نہ کرو، کسی کی طرف نگاہ نہ کرو، اس لیے کہ خدا نے تمہیں سب کچھ دے کے پیدا کیا ہے، خدا نے تمہیں مستضعف بنایا، اگر تو یہ مستضعف قیمتی سرمایہ ہے، یہ استضعاف، اس استضعاف سے فائدہ اٹھاؤ، کہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے، اگر تھوڑے ہو اسی سرمایہ سے فائدہ اٹھاؤ، اسی ولولے سے فائدہ اٹھاؤ، اسی جذبے سے فائدہ اٹھاؤ۔ امام خمینی فرماتے ہیں ہماری کس ملت نے مدد کی، واقعی سوچنے کی بات ہے، جب ایران میں انقلاب آیا کس ملت نے مدد کی، کس قوم نے مدد کی، کس حکومت نے مدد کی، کس فرد نے مدد کی، باہر سے ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا نمونے کے طور پر، ایک روپیہ کسی نے نہیں دیا۔ کرائے پر کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اس امت کے اندر ایثار نہ پیدا ہو جائے، جب تک وہ خود قوم اپنی جان و مال و تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت تک انقلاب نہیں آتا۔ آج کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، جس طرح کیٹرنگ کی کمپنیاں ہیں، آپ جشن مناتے ہیں، کیٹرنگ والے آتے ہیں، خیمہ بھی لگا دیتے ہیں، برتن بھی لگا دیتے ہیں، سامان بھی لگا دیتے ہیں، کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، پھر جمع کر کے لے جاتے ہیں، اپنا کرایہ وصول کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے پاس کافی نفری ہوتی ہے، آپ تنظیم بنا لیں، آپ انجمن بنا لیں، جی اتنے پیسے دو جلوس نکالتے ہیں، اتنے پیسے دو ریلی نکالتے ہیں، اتنے پیسے لو جھنڈے بناتے ہیں، اتنے پیسے دو۔ خوب یہ تو کیٹرنگ کمپنی ہے، ان سے انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب وہ ہے جو اپنی جان بھی دے، اپنا مال بھی دے، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور اگر جبریل بھی آئے کہ میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تجھ سے مدد لینا شرمندگی ہے ہمارے لیے، ہم مدد لینے میں بہت خوش ہوتے ہیں، ہم مدد لے کر سمجھتے ہیں بڑے انسان بن گئے ہیں، شرمندگی ہونی چاہیے۔ توجہ کریں عزیز ایمان، کہ میرے جیسا ایک آدمی جب میری مدد کر رہا ہو تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے اتنی توفیق دی کہ یہ میری مدد کر رہا ہے، میں بھی تو اسی جیسا ہوں، میں کیوں اس قابل بن گیا کہ یہ میری مدد کرے، میں کم ہوں اس سے، مجھ میں کیا کمی ہے، سب کچھ خدا نے جو اس کو دیا مجھے بھی عطا کیا ہے۔ استمدادی قوم نہ بنے ہم، گدا نہ بنے ہم۔ وہی تزکیہ، خود سازی، انقلابی خود سازی۔ انقلابی خود سازی میں سب سے پہلے انسان خوددار بنتا ہے، خوددار ہی خود ساز بنتا ہے، وہ خود ساز انقلاب برپا کرتا ہے، جس کے اندر خودداری نہیں ہے وہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں چل سکتا۔ خوددار بنو۔ اس انقلاب کا بہت عظیم حق ہے ہماری گردنوں کے اوپر جو ہم نے ابھی تک ادا نہیں کیا۔ پاکستان کے اندر یہ حالات یہ بتاتے ہیں ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، لیکن آج ہم عہد کریں، اس 33ویں روز انقلاب ہم خدا سے عہد کریں، شہداء سے عہد کریں، اپنے امام سے عہد کریں، امام زمان کے ساتھ عہد کریں کہ وہ کوتاہی جو 33 سال ہوئی ہے اس کی ہم تلافی کریں گے۔ اگر نعرہ اس طرح کا نعرہ باہر لگایا جاتا تو اس کو بڑا جوش سمجھا جاتا، بڑا ولولہ سمجھا جاتا جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں، اگر باہر ہوتا کسی اور جگہ، تو یہ بڑا جوش لوگ سمتے، بڑے جوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. عزیز من، آج روز انقلاب ہے اور آپ عروۃ الوثقی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جوان سارے، اور ماشاءاللہ انقلابی. اور روز انقلاب یہ ولولہ تو ہے، لیکن انقلابی ولولہ نہیں، یہ ملنگی ولولہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. انقلابی ولولہ نظر آنا چاہیے، وہ جو پاکستانیوں کا خاصہ ہے، وہ جو سرمایہ ہے. ایک جوشی تو ہمارے پاس ہے، لے دیکھے اس کا تو صحیح اظہار کریں کم از کم، اگر اور کسی چیز کا اس جذبے کا صحیح اظہار کریں. سب دوزانو بیٹھے ہیں، سب دوزانو تشہد میں، انقلابی تشہد والے، انقلابی تشہد. کاپیاں قلم زمین پہ رکھ دیں، ہاں دونوں ہاتھ گرا کریں مٹھی. ہاں اب اس انقلابی جوش کے ساتھ سب مل کر، علماء بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ مٹھیاں بنائیں، ٹیک نہ لگائے، آگے ہوں تھوڑا، کرسی سے آگے ہوں، آگے ہو کے بیٹھے، دونوں ہاتھ مٹھی بلند کر کے سب شروع کرتے ہیں اسی سے جو امام خمینی نے جہاں سے الہام لیا، اسی نعرے سے سب مل کر. یہ نعرہ زبان کا نہیں ہے، یہ خلیات بدن سے اور خون سے اور رگوں سے اور ایمان سے اور دل سے نکلنے والا نعرہ ہے. کون سا نعرہ؟ لبیک یا حسین. سب مل کر لبیک یا حسین.
No!
احسن، ہم سب راہبر کے ساتھ ہیں، راہبر کے پیروکار ہیں انشاءاللہ. عزیزان، یہ شہداء کا خون جو اس انقلاب کے لیے بہا ہے، یہ شہداء اسلام ہیں. یہ انقلاب ان مستضعفین کے خون سے ابیاری ہوا ہے. اس انقلاب نے ثابت کر دیا ہے ساری انقلابی تھیوریاں باطل ہیں، غلط ہیں. آپ نے پڑھی ہیں بعض سال اول کے جو طلاب ہیں، نظریات انقلاب پڑھائے گئے ہیں ان کو یہاں پر. دنیا میں متعدد لوگوں نے انقلابی نظریات پیش کیے ہیں کہ انقلاب کیوں برپا ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے نظریات انقلاب اسلامی میں آ کر باطل ہو جاتے ہیں، چونکہ ان نظریات میں سے کوئی نظریہ انقلاب اسلامی کے لیے بنیاد نہیں بن سکتا. یہ انقلاب یہ خالصتاً اسلامی نظریاتی و آئیڈیالوجیکل انقلاب ہے، قرآن سے پھوٹا ہے یہ انقلاب، اسلام سے نکلا ہے یہ انقلاب. اس کی ہر چیز اسلامی، اس کی راہبری اسلامی، اس کے شعار اسلامی، اس کی روشیں اسلامی، اس کا طریقہ کار اسلامی. اور اسلام ہے ہی انقلابی، غیر انقلابی اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کی ایک مصنوعی شکل ہے، اسلام کی کاپی ہے، فوٹو سٹیٹ ہے اسلام کی. وہ اسلام نہیں ہے جس اسلام کے اندر انقلاب نہ ہو، وہ خانقائیت ہے، وہ روحانیت ہے. یہ فئہ قلیلہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر اس کو راہ انقلاب معلوم ہو جائے. وہی جیسے عرض کیا تھا کہ امام خمینی نے کوئی مکتب نہیں پڑھا تھا سوائے اسلام کے، صرف اسلام پڑھا تھا امام نے، اور اسی اسلام سے روح اسلام لے کر اس سے امت بنائی، اور اس امت کو اٹھایا، اس امت کو جگایا، اس امت کو بیدار کیا، اور اس امت کے اندر احساس عزت نفس پیدا کیا، کہ جو سب سے اہم ضروری چیز ہے. مستضعف کے اندر اگر احساس عزت نفس آ جائے، مستضعف سے زیادہ بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہے. مستضعف یعنی کمزور لوگ، جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، جو معاشرتی لحاظ سے کمزور ہیں، جن کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، جن کے پاس کھیت نہیں ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس ڈالر نہیں ہے، یہی کمزور لوگ، ان کے اندر اگر ایک سرمایہ آ جائے، ایک دولت خدا ان کو دے دے، اور وہ احساس عزت نفس، اس سے زیادہ قوی انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہ احساس عزت انقلابی وہ ہمارے اندر ضروری ہے. عرض کیا تھا تعلیم بھی انقلابی و تربیت بھی انقلابی. اندھی و کور تعلیم جہالت کی طرح مضر تعلیم ہے. اس وقت دین کے نام پر پڑھے لکھے بہت ہیں، دنیا کے نام پر پڑھے لکھے بہت ہیں، اور جتنا ان پڑھے لکھوں نے تباہ کیا ہے پاکستان، ان پڑھوں نے تباہ نہیں کیا، پڑھے لکھوں نے تباہ کیا ہے. ان پڑھے لکھوں نے فتنہ فرقہ واریت شروع کی ہے جو دینی تعلیم لے کر آئے ہیں. پڑھے لکھوں نے ملک تباہ کیا ہے، بیچا ہے. اس کو بچانے والے وہ وہی نہیں ہوں گے جنہوں نے بیچا ہے، بچانے والے وہ ہوں گے جنہوں نے بچانے کا درس سیکھا ہے، سبق سیکھا ہے. پاکستان کے اندر وہ خوبیاں ساری جمع ہیں، صرف اس کے اندر اس فکر کی ضرورت ہے جو امام نے بیان فرمائی تھی. اور انشاءاللہ آج نظر آ رہا ہے کہ وہ نسل پیدا ہو چکی ہے، خدا نے اس نسل کو موقع و فرصت عطا کر دی ہے سرزمین پاکستان پر انشاءاللہ، کہ جس نے یہ ذمہ داری اپنے دوش پر اٹھانی ہے. ہاں، انقلاب کے حامیوں کے اندر انقلاب کے حامل پیدا ہو رہے ہیں، انقلاب کو اپنے دوش پر اٹھانے والے. آج انقلاب کے دوش پر بیٹھے ہوئے بہت ہیں جو انقلاب پر سواری لے رہے ہیں، انقلاب پر بیٹھے ہوئے جن کو انقلاب اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین، جن کا انقلاب حامل بنا ہوا ہے، وہ انقلابی انقلاب نہیں لا سکتے. جو انقلاب کے کندھوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں وہ انقلاب لاتے ہیں جن کے دوش پر انقلاب بیٹھا ہوا ہو. جو اپنے دوش پر یہ چیز لے کر آئیں، ظاہر ہے اگر ہم انقلاب کے دوش پر چڑھ بیٹھے انقلاب مٹ جائے گا، ہم آگے نکل جائیں گے. لیکن اگر ہمارے دوش پر انقلاب ہوا، ممکن ہے ہم قربان ہو جائیں، لیکن انقلاب آگے بڑھ جائے گا، اگلی نسلوں کے سپرد کر دیا جائے گا. وہ حاملین انقلاب بنو، خناسوں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھو 72,000 تن ہر شہر میں موجود تھا، 72,000 شیعہ خاموش، 72,000 خاموش شیعہ جو دین کے دوش پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ہر شہر میں موجود تھا، لیکن 72 شیعہ نکلے جنہوں نے دین کو اپنے دوش پر بٹھایا اور لے کر اسے کربلا میں آئے۔ ہم نے ان 72,000 سے دین نہیں لیا، ہم نے ان 72 سے دین لیا ہے۔ خمینی کے دین میں اور دوسروں کے دین میں یہی فرق ہے کہ امام خمینی نے دین کن سے لیا؟ ان سے لیا جو دین کو اپنے دوش پر بٹھانا جانتے ہوں، لیکن دوسروں نے دین ان سے لیا جو دین کے دوش پر بیٹھ کر چلنا جانتے ہوں۔ ہم نے دین کے دوش پہ سواری نہیں لینی، دین کو اپنے دوش پر سواری دینی ہے، حامل دین بننا ہے، حامل انقلاب بننا ہے۔ حامی انقلاب کے گرم جوش، حامی، حامی حما سے ہے، حما عربی زبان میں کہتے ہیں گرمی کو، اس لیے بخار ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حما ہے، حما میں مبتلا ہے۔ حامی، حمایا، حمایت یعنی گرم جوشی، گرمی، احساسات کی گرمی، احساسات کی گرمی یہ انسان کو حامی بناتی ہے، احساسات کی گرمی۔ لیکن احساس ذمہ داری انسان کو حامل بناتی ہے۔ حاملین انقلاب بننا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں حامی انقلاب زیادہ رہے ہیں، انقلاب کے دوش پر سواری کرنے والے زیادہ رہے ہیں، اس وجہ سے انقلاب رکا رہا، یہ آگے بڑھ گئے۔ آپ دیکھیں ایسے انقلابی پاکستان میں رہے ہیں جنہوں نے اپنا سفر انقلاب کی حمایت سے شروع کیا اور اس کا رینٹ وصول کیا، اور رینٹ وصول کر کے اپنے لیے سب کچھ بنا لیا اور پھر انقلاب کی طرف پشت کر دی۔ ایسے انقلابی بہت ہیں، لیکن جن کے دوش پر انقلاب تھا وہ ان شہداء کے قافلے سے جا ملے کہ جن شہداء سے وراثت میں یہ ملا تھا ہمیں۔ یہ انقلاب امانت ہے ان شہداء کی، اسے اجنبیت ظاہر نہ کریں، اسے لا تعلقی ظاہر نہ کریں۔ ایک بہت بڑا طبقہ پاکستانیوں کا رہتا ہے قم کے اندر، لگ بھگ 3,000 پاکستانی جو بالکل اجنبی بن کر انقلاب سے وہاں رہ رہے ہیں، ایرانیت سے زیادہ قریب ہے، انقلاب سے قریب نہیں ہے، اجنبی بن کر رہ رہے ہیں، بالکل اجنبی، جس طرح ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجنبی بن کر نہ رہو عزیز من، اس کو اپنا سمجھو۔ ایران ہمارا نہیں ہے، انقلاب ہمارا ہے۔ ایران ایرانیوں کا ہے، انقلاب ہمارا ہے۔ ہمارا پاکستان ہے، ہماری سرزمین پاکستان ہے، ہمارا وطن پاکستان ہے۔ ہم نے پاکستان کو آباد کرنا ہے، ایران کو آباد کرنے کے لیے ایرانی کافی ہیں، لیکن انقلاب ایرانیوں کا نہیں ہے۔ جس طرح اسلام حجازیوں کا نہیں ہے، اسلام ہمارا ہے، وہ تشیع حجازیوں کا نہیں ہے، اسلام تشیع ہمارا ہے، اسی طرح انقلاب بھی ہمارا ہے، کیونکہ تشیع اسلام ہی سے نکلی ہوئی آئیڈیالوجی کا نام ہے اور انقلاب تشیع کی عملی شکل کا نام ہے۔ انقلاب کو چھوڑو گے تشیع کو چھوڑنا پڑے گا، تشیع کو چھوڑو گے دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہی اقبال کے گلے و شکوے، اقبال سارا فساد نظام تعلیم میں سمجھتے ہیں۔ کون سا فساد تعلیمی؟ فساد تعلیمی یہ نہیں ہے کہ کو ایجوکیشن ہے۔ آج کل ہمارے جو مسلحین ہیں وہ کہتے ہیں لڑکیاں لڑکے اکٹھے نہ پڑھیں، الگ الگ پڑھیں۔ وہ الگ الگ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ یعنی وہی خرافات الگ الگ پڑھیں بیٹھ کر، فرق نہیں پڑتا لڑکی لڑکا اکٹھے مل کر خرافات پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں۔ اندھی تعلیم الگ الگ دو یا ملا کے دو، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اندھی تعلیم اندھی تعلیم ہے۔ عورت کو برقع پہنا کے اندھی تعلیم دو، مرد کو داڑھی رکھا کے اندھی تعلیم دو، اندھی تعلیم اندھی تعلیم ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے انقلابی اسلام پسند زیادہ سے زیادہ تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لڑکیاں لڑکے جدا کر دو۔ خوب، جدا کر دیے، اسلامی ہو گیا یہ تعلیمی نظام۔ اقبال کا گلہ کیا تھا کہ سارا فساد نظام تعلیم کے اندر ہے. کون سا فساد؟ فساد اقبال یہ تھا, یعنی اقبال جو کہتے ہیں کہ فساد ہے نظام تعلیم میں, جس فساد کی نشاندہی کی, وہ یہ تھا کہ باز کے بچے کو, شاہین کے بچے کو ممولے کا درس دیتے ہیں. یہ فاسد تعلیمی نظام ہے جہاں شاہین کے بچوں کو ممولہ بنایا جائے. اور اقبال جو نظام فساد نظام تعلیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیر کے بچے کو بکری کا درس دیا جائے, بکری کا درس پڑھایا جائے اس کو, شیروں کو بکری بنا دو, شاہبازوں کو ممولہ بنا دو, اب الگ الگ بنا دو یا ملا کے بنا دو فرق نہیں پڑتا, دین کے نام پر بناؤ یا دنیا کے نام پر بناؤ. ممولے یعنی جن کو خاک ٹٹولنے کا درس دے دو کہ کس طرح خاک میں سے کیڑا چنے, یہ ممولوں کا درس ہے کہ کس طرح کسی کمپنی میں جا کر اپنی روٹی کما لو, یہ ممولہ بنانا ہے. فاسد نظام تعلیم وہ ہے جو شاہین کو پرواز سے روکے اور اسے ممولہ بنا دے. فاسد نظام تعلیم وہ ہے جو شیر کو شیری چھڑا کر بکری بنا دے, جو روبا بنا دے, مکر سکھا دے اس کو. اور انبیاء کو خدا نے فرمایا کہ آپ نے بھی انقلاب برپا کر, رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا, تعلیم کے ذریعے سے برپا کیا, وہ تزکیہ کے ذریعے سے برپا کیا, لیکن نہ ممولے والی تعلیم. بلکہ آ کر کون سی تعلیم دی رسول اللہ نے؟ کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا کیا. کبوتر کا تن بہت نازک ہوتا ہے, ڈرپوک ہے, لیکن رسول اللہ کے تعلیم و تزکیہ نے کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا کیا. وہ شاہین, وہ کبوتر تھا. ابابیل کی آپ نے پڑھی ہو یہ آیت قرآن مجید کے اندر, ابابیل کی آیت. ابابیل کی آیت خدا نے کیوں ذکر کیا؟ استخارے نکالنے کے لیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ فیل و ابابیل کا مقابلہ, یہ بہترین انقلاب کی تھیوری ہے, فیل و ابابیل کا مقابلہ. اور ابابیل کا فیل پر کامیاب ہونا اور وہ بھی مٹی کے ذریعے سے کامیاب ہونا, یہ انقلابی تھیوری ہے قرآن کی, جس کو ہم نے فقط حفظ کر رکھا ہے کرتب دکھانے کے لیے, اور جس کو استخارے نکالنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا آپ کے زمانے میں فیل نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو ہم ابابیل ہیں؟ کمزور, ابابیل یعنی کمزور. انہی کمزوروں کو تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم انہی کے ہاتھوں سے فیل تباہ کریں گے, انہی کے ہاتھوں سے ابرہ تباہ کریں گے ہم. اور انقلاب اسلامی میں یہی ہوا, مستضعفین نے مستکبرین کو تباہ کیا, نابود کیا. یہ بار بار تکرار ہوا ہے, آج پھر تکرار ہونا ہے, اسی تعلیم و تربیت انقلابی کے ذریعے سے. انقلابی تعلیم و انقلابی تربیت, ان اداروں کی ضرورت اور ان افراد کی ضرورت اور ان معلمین کی ضرورت اور اس نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو شیر کو شیر کا درس پڑھائے, جو شاہباز کو شاہباز کا درس پڑھائے, اس کو ممولہ نہ بنائے. جس طرح آج ان قاتلوں سے جو گولیاں مار کے شہید کر رہے ہیں ہمارے عزیزوں کو, ہر قاتل سے خدا پوچھے گا اور ہر مقتول سے بھی پوچھا جائے گا, بے ای ذنب قتل, اس مقتول کو, اس بے گناہ کو کس جرم میں قتل کیا تو نے, کس جرم میں مارا اس کو. عزیزان, ان سے زیادہ جن کو گولیاں لگتی ہیں, جن کے لیے آج ہمارے دل زیادہ دکھتے ہیں, خدا شاہد ہے ان شہیدوں کے لیے اتنا دل نہیں دکھتا جتنے یہ کشتے شدگان نظام فاسد ہیں. کشتے شدگان کون سے ہیں؟ کہ جن شاہینوں کو ممولہ بنا دیا گیا. کیا خدا ان سے نہیں پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت, کس گناہ میں تجھ شاہین کے بچے کو ممولہ بنایا گیا, کس گناہ میں شاہباز کے بچے کو ممولہ بنایا گیا, کس گناہ میں شیر کے بچے کو بکری بنایا گیا؟ پوچھے گا خدا, اور جو بنانے والوں کو بھی پوچھے گا کہ یہ مسخ کیوں کیا, یہ میرا بنایا ہوا شاہکار تم نے مسخ کیوں کیا؟ میں نے اس کو انسان بنایا تھا, میں نے اس کو اپنی خلافت و نیابت کے لیے بنایا تھا, میں نے اس کو غلبے کے لیے بنایا تھا, میں نے اس کو مستکبرین پر غلبہ پانے کے لیے بنایا تھا, میں نے اس کو ابابیل بنایا تھا تاکہ اس کے ہاتھوں سے فیل تباہ ہو, تم نے کیوں ذلیل بنایا؟ بعض نظام تعلیم ابابیلوں کو فیل سے نہیں لڑاتے بلکہ ابابیلوں کو مزید ذلت سکھاتے ہیں. یہ انقلاب اتمام حجت ہے, خدا کی حجت ہے ہمارے اوپر. اس کو آپ سرسری نہ لیں, اس کو سادہ نہ لیں آپ, کہ ایران میں انقلاب آیا ہم سے کیا تعلق ہے اس کا، ہم اپنی لوڈ شیڈنگ کو روئیں، پھر ہمیں تشیع بھی چھوڑنا پڑے گا چونکہ تشیع بھی ہندوستان میں نہیں آیا، پھر اسلام بھی چھوڑنا پڑے گا چونکہ وہ بھی انڈین نہیں ہے، صرف فلمیں آپ کو پھر اپنانی چاہیے، فلمیں دیکھنی چاہیے جو خالصتاً ہندی پیداوار ہے۔ اگر یہ چیزیں چھوڑنی ہیں انشاءاللہ یہ خون شہداء اپنا اثر دکھائے گا انشاءاللہ، اور دنیا میں ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ انقلابی بہداری کی لہر، یہ موج بڑھتی جائے گی انشاءاللہ، اور پاکستان اس میں پیچھے نہ رہے۔ پاکستان پیچھے رہنے کا مطلب یعنی ہماری کوتاہی، ہمارا قصور۔ عزیزان، اب وقت آیا ہے کہ 33 سالہ تاخیر اس کی تلافی ہو، اپنی سرعت اتنی تیز کرو کہ 33 سال کا لیٹ جو پیچھے ہیں، 33 سال ہم، وہ 33 سال کا بیچ کا گیپ اس کو بھرو، پورا کرو، اور نہ صرف دوسروں کے ہمراہ و ہم قدم بن جاؤ دوسری قوموں کے، بلکہ ان سے بھی آگے نکل جاؤ، اس طرح سے آگے نکلو، چونکہ آپ کے اندر وہ جوش و ولولہ فطری طور پر موجود ہے۔ پاکستانیوں کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے اتنی بڑے سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے یہ ہدیہ پیدائشی طور پر پاکستانیوں کو عطا کیا ہوا ہے، لیکن آج تک شعبدہ بازوں نے اور سامریوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور دوسری طرف اس جذبے کو جا کر استعمال کیا۔ انشاءاللہ اب یہ جذبہ جو خدا داد ہے، خدا کی راہ میں انشاءاللہ اس کو استعمال کرنا ہے، اس تزکیہ کے ذریعے سے خود سازی انقلابی اور تعلیم و تربیت انقلابی کے لیے کے ذریعے سے، تاکہ وہ جو گزشتہ ہمارا قصور ہے اس سے بھی ہمیں تلافی کی توفیق ملے، اور اس کی بابت بھی خدا ہمیں معاف کرے جو ابھی تک ہم نے انقلاب کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، میدان ہموار نہیں کیا۔ بارکہ گفتگو زیادہ ہو گئی۔